بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور سیاسی مسائل پر گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی. پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد شہید سلیمانی کی 3ری برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے اور اس خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا. پروگرام آئین صحافت کے بعد اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع آپ سن سکیں گے. سامعین تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے ارکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. تو سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے مقدس شہر قم کے عوام نے سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی سے اپنے لگاؤ اور انسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد جمکران تک مارچ کیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے علاقے میں صہیونی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں پر عمل درآمد سے متعلق ایران کے خلاف اس غاصب حکومت کی جاری مہم جوئی پر سخت خبردار کیا ہے. ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں 4000 سے زیادہ مکانوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک بستی کو منہدم کر دینے کے فیصلے کے خلاف بستی والوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ملک کے آرمی چیف پر نظام انصاف میں مداخلت کا الزام لگایا ہے. اور یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین نے ایک بیان میں جارح سعودی اتحاد کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ یمن کے چپے چپے کو آزاد کرایا جائے گا. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے مقدس شہر قم کے عوام نے سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی سے اپنے لگاؤ اور انسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد جمکران تک مارچ کیا ہے. ایران پریس نے رپورٹ دی ہے کہ شہر قم کے عوام نے سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی 3ری برسی کے موقع پر مسجد جمکران تک ایسی حالت میں مارچ کیا کہ ان کے ہاتھوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المحدث کی تصاویر موجود تھیں. اس مارچ میں قم میں موجود غیر ملکی طلبہ اور علماء نے بھی شرکت کی. مارچ میں شریک لوگوں نے سرداران محض استقامت کی تحریک جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کیا. مارچ میں بچوں اور نوجوانوں کی تعداد بہت نمایاں تھی. مارچ کے شرکا نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے علاوہ اہل بیت رسول کے ناموں کے پرچم بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے. شہیدان قدس و استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی یاد میں دارالحکومت تہران سمیت پورے ایران میں عظیم الشان اجتماعات، سیمیناروں اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا. سرداران محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی 3ری برسی کے موقع پر نائجیریا کے عوام نے بھی امریکہ کے وحشیانہ جرم کی مذمت میں جلوس نکالا۔ نائجیریا کے عوام نے وسیع پیمانے پر نکالے جانے والے جلوس میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المولدی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس اور 8 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے میں امریکہ کے وحشیانہ جرم کی شدید مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے علاقے میں صہیونی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں پر عمل درآمد سے متعلق ایران کے خلاف اس غاصب حکومت کی جاری مہم جوئی پر سخت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے مراسلے میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بلکہ اس ناجائز حکومت نے بارہا ایران میں مختلف حکام، سائنسدانوں اور ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف تخریب کارانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی مہم جوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے خلاف تمام مجرمانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کی ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہے، جسے اس طرح کے اقدامات کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ ایران بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر قسم کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور ایران اپنی قومی سلامتی کے دفاع میں اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں بدلتے حالات کی جانب سے تشویش ظاہر کی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق کی جانب سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اینٹونیو گوترش نے مسجد الاقصی اور بیت المقدس میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کی صورت حال میں عدم تبدیلی اور اردن کی انتظامی اختیارات اور خصوصی پوزیشن پر زور دیا ہے۔ صہیونی انتہا پسند وزیر بن گویر کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے بعد فرحان حق نے تمام فریقوں کو ہر اس اقدام سے پرہیز کرنے کی تجویز دی ہے جس کے نتیجے میں بیت المقدس اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں حالات کے کشیدہ ہونے کا امکان بڑھتا ہو۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے گزشتہ روز بلٹ پروف جیکٹ پہن کر اور مکمل سیکورٹی اور گارڈز کے ساتھ مسجد الاقصی کے صحن میں داخل ہو کر حرم ابراہیمی کی بے حرمتی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر کی حیثیت سے بن گویر نے پہلی بار ایسی حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ دریاسنا فلسطینی خبری ذرائع نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو صہیونی آبادکار مقبوضہ بیت المقدس میں واقع عیسائیوں کے قبرستان میں توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں 4000 سے زیادہ مکانوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک بستی کو منہدم کر دینے کے فیصلے کے خلاف بستی والوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست اتراکھنڈ کے علاقے ہلدوانی کی ایک پوری بستی کو ریاست کے ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دینے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بستی ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق بستی کے مکینوں کو 7 دن کے اندر مکانات خالی کر دینے کے نوٹس دیے جانے کے بعد لوگوں نے دھرنا شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ دسیوں سال سے اس بستی میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اب اچانک انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ احتجاجی دھرنے میں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ملک کے آرمی چیف پر نظام انصاف میں مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے قریبی ساتھی اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتا ہے کہ اس کو کیا فیصلہ صادر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر کہ عدالتیں فوج کے زیر اثر فیصلے صادر کرتی ہیں انتہائی تباہ کن اثرات کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا کوئی موقف سامنے نہیں آنا معاملات کی سنگینی کا اظہار کرتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ان کی رائے میں چیف جسٹس صاحبان فوری اجلاس بلائیں اور اس صورتحال پر غور کریں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اعظم سواتی کیس میں فیصلے سے پہلے جج کو تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی بنیاد آئین ہے اور اس طرح آئین کا بے وقت ہو جانا بہت بڑا بحران ہے۔ ایران کے قومی خلائی ادارے کے سربراہ حسین سالاریہ نے 10 سالہ قومی خلائی منصوبے کی تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ حسین سالاریہ نے بتایا ہے کہ ایران کے سائنسداں اور ماہرین آئندہ 10 سال کے دوران ٹیلی میٹرک، ٹیلی کمیونیکیشن، نیویگیشن اور خلائی سائنس اور انکشافات سمیت متعدد شعبوں میں طے شدہ پلاننگ کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 سالہ پروگرام کے تحت راکٹ لانچر، اسپیس لیبوریٹریاں، سیٹلائٹ ٹیسٹ اور اسمبلی کے مراکز تعمیر کیے جائیں گے اور ہر 3 سال پر طے شدہ اہداف کو پورا کیا جائے گا۔ حسین سالاریہ نے کہا کہ اسپیس ایکو سے آمدنی حاصل کرنے کے لیے بھی ٹارگیٹ طے ہو چکا ہے، جس کے تحت خلائی ڈیٹا، تصاویر اور مواصلات اور آئی او ای یا اشیاء کے انٹرنیٹ جیسے شعبوں سے آمدنی حاصل کرنے کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی منصوبے کو روکنے کا بہترین طریقہ مذاکرات ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اپنے مداخلت پسندانہ اور ایران مخالف بیانوں کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اب بھی سفارتکارانہ طریقہ کار کو ترجیح دیتا ہے۔ تضاد بیانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن کوئی بھی آپشن میز سے نہیں ہٹائے گا اور صہیونی حکومت جیسے امریکی اتحادیوں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نیڈ پرائس نے اپنے بے بنیاد دعوے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایرانیوں نے بقول ان کے ستمبر میں ہونے والے مذاکرات کے آخری مرحلے میں معاہدے کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ دعوے ایسی حالت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ویانا میں مہینوں تک جاری رہنے والے ایٹمی مذاکرات نے ثابت کر دیا کہ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے سیاسی ڈھانچے اور تل ابیب کے دباؤ کے نتیجے میں ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کا کوئی ارادہ پایا نہیں جاتا، اور امریکی حکومت الزام تراشی اور ایران کو ڈیڈ لائن دے کر اپنی اس کمزوری کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین نے ایک بیان میں جارح سعودی اتحاد کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ یمن کے چپے چپے کو آزاد کرایا جائے گا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط نے یمن کے صوبوں زالے اور لہج میں جنگی مورچوں کا دورہ کرتے ہوئے سعودی عرب کی سرکردگی میں جارح اتحاد کے مقابلے میں یمن کی مسلح افواج کے کمانڈروں کے کردار کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج یمنی قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور وہ ان مسلح افواج کی دلیرانہ کارروائیوں کی بدولت اپنے ملک کے چپے چپے کو آزاد کرائے گی۔ مہدی المشاط نے کہا کہ یمنی قوم کے خلاف دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کو خبردار کرتے ہیں کہ یمن کے انسانیت کے مسائل سے کھلواڑ پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ برطانیہ کی معاشی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ملک گیر ہڑتالوں میں شدت آ گئی تو کساد بازاری کی شدت میں اضافہ کم سے کم سن 2024 تک جاری رہے گا۔ برطانیہ کی جدید ترین معاشی صورتحال کے بارے میں جاری ہونے والی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں ہڑتالوں کی بڑھتی شدت اور یورو زون میں اقتصادی تنزلی کے نتیجے میں برطانیہ میں کساد بازاری آئندہ سال بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ادھر برطانیہ کی مزدور یونینوں نے بھی مختلف شعبوں میں سرگرمیاں روک دی ہیں اور 2023 میں ہڑتال کی وسعت بڑھانے کی جانب سے بھی لندن کو خبردار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. اس حوالے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر عالمی تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ
غلام عباس حیدری صاحب. جیسا کہ آپ کے علم ہے اور ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایران سمیت پوری دنیا میں جو ہے قاسم شیخ سلیمانی کی تیسری برسی بہت ہی عالیشان پیمانے منائی گئی ہے اور ابھی سلسلہ جاری ہے. سوال یہ ہے کہ آخر ان کی شخصیت میں وہ کون سا ایسا پہلو تھا اور کیا کیسا کردار تھا ان کا کہ اس وقت وہ دنیا کے تمام حریت پسندوں کے لیے ایک آئیڈیل بن کر ابھرے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں احسن, جس طرح ہمارے سامعین نے یقینی طور پر جو ہے کل شہید قاسم سلیمانی کی جو تیسری برسی تھی اس حوالے سے پروگرام جو دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا, لیکن جس طریقے سے جو لوگ 3 سال سے واقعے کو گزر چکے ہیں, نہ صرف ایران میں بلکہ آپ نے دیکھا کہ عراق میں بھی جو ہے کل نہیں بلکہ اسے 2-3 دن پہلے جو ہے برسی کے پروگرام شروع ہوئے تھے, اور اسی طرح جو ہے یمن, بحرین, لبنان, ہندوستان, پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ برسی کے پروگرام منعقد ہوئے. دیکھیں, سب سے بڑی بات جو شہید قاسم سلیمانی کی ہے وہ یہ کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے, اور پوری دنیا میں بلا مذہب, نسل, سب انہیں جو ہے وہ چاہتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے جو ہے عالمی سامراج کو للکارا تھا. انہوں نے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے عملی طور پر اقدامات کیے تھے, انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاسم سلیمانی نے جو استقامتی محاذ کو زندہ کیا اس میں جو ہے بغیر کسی رنگ و نسل, مذہب اور تفریق کے جو ہے اس میں شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے, مسلمان بھی ہے, عیسائی بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے ازدی اور عیسائی, مسیحی سب جو ہے اس میں شامل ہیں.
مضبوط اتحاد قائم کیا,
اور اس حد تک مضبوط اتحاد قائم کیا کہ ان کی شہادت کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے, خاص طور سے امریکہ اور سیونی حکومت کے گماشتے یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ان کو شہید کرنے کے بعد جو ہے یہ محاذ جو ہے دم توڑ جائے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ فقط ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوا بلکہ عالمی سطح پر مزید جو ہے یہ مستحکم ہوا ہے, اور اس میں جوغ در جوغ جو وہ لوگ ہیں شامل ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو استقامتی محاذ کے جو جوان ہیں وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کئی محاذوں پر دشمنوں کو جو ہے پسپا بھی کر دیا ہے. یہ شہید قاسم سلیمانی کی اور اس طرح ابو مہدی المہندس کی خون کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ مختلف محاذوں پر پرسپائی اختیار کرنے کے بعد ہر سطح پر جو ہے وہ مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 2022 میں اسرائیل میں جو اسرائیلی جو فوجی تھے وہ کس طریقے سے فلسطینیوں پر حملہ آور ہوتے تھے, لیکن آپ نے سال کے آخری 2 مہینوں میں دیکھا کہ وہاں پہ کئی دھماکے ہوئے, شہادت پسندانہ کاروائیاں ہوئیں جس سے ان کی نیندیں حرام ہو گئی, اور کئی سہونی, حتیٰ فوجی, سہونی فوجی جو وہ جو ہے ان کے گر جو ہے سیکورٹی کا جو پلان ہے ان کے جو وہ بہت سخت ہے, لیکن اس کے باوجود کئی سہونی بھی ہلاک ہوئے, اور استقامتی محاذ ڈٹ کر جو ہے وہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ,
پتھروں کا دور ختم ہو گیا, اب تو میزائل اور راکٹ سے,
اب میزائل اور راکٹ. آج بھی آپ نے دیکھا کہ غزہ سے جو ہے وہ جو ایک مقبوضہ علاقے ہے وہاں پہ ایک سیونی کالونی پر جو ہے راکٹ داغے گئے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عین الاسد پر جو امریکی فوجی اڈہ ہے وہاں پہ جو ہے میزائل داغے گئے. یعنی پوری دنیا میں استقامتی محاذ جو ہے اس وقت انہوں نے نیندیں حرام کر دی ہے سامراجیوں کی, سیونیوں کی. جی
جی غلام عباس حیدری صاحب, آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا, اور سامنے اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پاسلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے منہ تات آنسو چھلک جائیں گے بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے منہ تات آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشمے کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشمے کرم.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 14 دی 11 جمادی الثانی اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 11 جمادی الثانی سن 398 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر بدیع الزماں ہمدانی نے وفات پائی. ان کی پیدائش ایران کے مغربی شہر ہمدان میں ہوئی تھی اور فاضل ہمدانی کے نام سے مشہور ہوئے. بدیع الزماں, جن کا شمار مشہور مسلمان مصنفوں میں ہوتا ہے, عربی نظم اور نثر میں اپنے دور کی اہم شخصیات میں شامل تھے. ان کی قوت حافظہ مضبوط تھی اور فی البدی شاعری میں ماہر تھے. گیارہ جمادی الثانی سن 654 ہجری قمری کو عرب مورخ اور ادیب ابن شعار کا انتقال ہوا. وہ عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے تھے اور مروجہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دفتری ملازمت اختیار کی. اس عظیم ادیب نے ادیبوں اور شعرا کے حالات زندگی لکھنے کی خاطر اپنی عمر کے 50 سال سفر میں گزارے. ابن شعار کی انہی کوششوں کا نتیجہ عقود الجمان نامی کتاب ہے. چار جنوری سن 1573 عیسوی کو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ گریگوری ہفتم کی تجویز پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں دنیا کے عیسائی ممالک کے مذہبی پیشواؤں نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عیسائی مذہبی پیشواؤں کے تعین کے سلسلے میں عیسائی ممالک کے بادشاہوں کا اختیار ختم کر دیا جائے. یہ فیصلہ یورپ کے بادشاہوں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے درمیان طویل اور خونریز جنگوں کا باعث بنا. چار جنوری سن 1931 عیسوی کو برے صغیر کی تحریک آزادی کے ایک معروف رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا. وہ 10 دسمبر 1878 کو پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ریاست رامپور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا, لیکن بہت جلد وہ اس ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میدان صحافت میں داخل ہو گئے اور اپنا پہلا رسالہ گپ کے نام سے جاری کیا. پھر
کچھ عرصے کے بعد انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا، جس کے باعث ان کی شہرت ہندوستان بھر میں ہونے لگی۔ 1930 میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں، بشرطے کہ وہ ایک آزاد ملک ہو، مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ اس خطاب کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور لندن ہی میں 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ چار جنوری سن 1966 کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا۔ یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان انجام پایا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ چودہ دسمبر 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کے خلاف عوامی تحریک عروج پر پہنچنے کے بعد امریکہ کا اعلی فوجی مشیر جنرل رابرٹ ہائزر خفیہ طور سے خاص مشن پر تہران پہنچا۔ جنرل ہائزر نے ایران میں 1 مہینے سے زیادہ کے اپنے قیام کے دوران شاہ سے صرف 1 بار ملاقات کی، جس میں ایران سے شاہ کی روانگی کی تاریخ اور وقت معین کیا گیا۔ جنرل ہائزر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لینے ایران آیا تھا کہ اسلامی تحریک کو کیسے کچلا جا سکتا ہے اور آیا ایسا کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بہت زیادہ جائزے اور غور و فکر کے بعد واشنگٹن سے حکم ملا کہ شاپور بختیار کی سربراہی میں ایک مضبوط حکومت تشکیل دی جائے، اور اگر یہ اقدام کارگر نہیں رہے تو پھر فوجی بغاوت کرا دی جائے۔ لیکن ایرانی عوام کی اسلامی تحریک میں اتنی مضبوطی اور وسعت آ چکی تھی کہ جنرل ہائزر اور واشنگٹن کے سارے حربے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جنرل ہائزر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند دن پہلے ہی تہران سے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ چار جنوری سن 2011 کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی بن عروس میں تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی، بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے آپ نے سماعت فرمایا، اور سامعین اب پیش خدمت ہے شہید قاسم سلیمانی کی 3ری برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. سامعین, آج ہم عالم اسلام کے عظیم کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کے مناسبت سے خصوصی پروگرام شہید استقامت پیش کریں گے. آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین, پروگرام کے آغاز میں ہم پہلے شہید راہ حق جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.
اس پروگرام میں ہم داعش کے خلاف جنگ اور مزاحمت کے بلاک کو تشکیل و مستحکم رکھنے میں الحاج قاسم سلیمانی کے کردار پر گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
دار پہ ہوں گے تیرے پاتل سرے مقتل, ہے چادر تطہیر کا سایہ تیرے سر پر, خیبر کو اکھاڑے گا تیرا نعرہ حیدر, بدلے گا تیرا پاک لہو وقت کے تیور.
مکتب الحاج قاسم سیریز کے تیسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پروگرام میں ہم جنرل قاسم سلیمانی کی زندگی کے ایک اور دور سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت ہی اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کا دور, وہ دور جس کا نام ایران کی سرحدوں سے عبور کر گیا. ٹائم اور نیوز ویک میگزین کے صفحے اول پر الحاج قاسم سلیمانی کی تصویر مغربی ایشیا کے اہم اور خطے میں ایک با اثر شخصیت کے طور پر شائع کی گئی تھی, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ اور محبت آئی آر جی سی کی قدس فورس کے کمانڈر سے بڑھ کر نہ صرف ایران بلکہ خطے میں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں موجزن ہو گئی. جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے انہیں کسی ایک جغرافیہ میں محدود نہیں کیا جا سکتا.
سامعین, قدس فورس اسلامی انقلابی گارڈ یا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کور کی شاخوں میں سے ایک ہے, جسے سن 1990 میں حضرت آیت اللہ العظمی خامنائی کے حکم سے آئی آر جی سی فورسز میں شامل کیا گیا تھا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے سالوں کے دوران اس فورس نے عملی طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے دفاعی اور سیکیورٹی ڈیٹرنس کا کردار ادا کیا ہے.
قدس فورس کی تشکیل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کی بنیاد پر کی گئی تھی، جنہوں نے فرمایا تھا، آج مشرق اور مغرب اچھی طرح جانتے ہیں کہ واحد قوت جو انہیں منظر سے ہٹا سکتی ہے وہ اسلام ہے۔ حکام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا انقلاب صرف ایران تک محدود نہیں ہے، ایران کے عوام کا انقلاب اسلامی دنیا کے عظیم انقلاب کا نقطۂ آغاز ہے جو حضرت حجت کے جھنڈے تلے ہے۔ خداوند عالم کا تمام مسلمانوں اور دنیا پر لطف و کرم ہے کہ اس نے اس دور کے اپنی حجت کے ظہور کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس مقصد کے لیے دنیا میں اسلامی رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔
سامعین، مدافعین حرم کی تشکیل کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوچ کا مظہر شمار کیا جانا چاہیے۔ شہید الحاج قاسم سلیمانی نے عالمی نقطۂ نگاہ کے ساتھ داعش دہشت گرد گروہ کے مجرمانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے مدافعین حرم کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ داعش سے نمٹنے کے لیے قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کا ڈیزائن اور منصوبہ مقدس دفاع کے محاذوں پر ان کے تجربات پر مبنی تھا۔ انہوں نے صدام کی باسی حکومت کے فوجی حملے کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے تجربے کو ظالموں کے خلاف مظلوم قوموں کے دفاع کے لیے ایک موزوں نمونہ قرار دیا اور کہا، اگر کسی مظلوم قوم پر غیر مساوی حملہ آور ہو اور وہ اپنی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور وقار اور عزت سے اپنا دفاع کر کے فتح مند ہونا چاہتی ہے تو فتح کا جو طریقہ کامیاب ہے وہ مقدس دفاع کا طریقہ ہے۔ اس دعوے میں وہ اسلام کی بنیاد پر خطے کے ممالک کے عوام کے دفاع کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ ایرانی قوم کے مقدس دفاع کی مثال دکھا کر عزت و وقار کا راستہ دکھانے میں کامیاب رہے۔ آج ہم خطے میں اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہید قاسم سلیمانی کے انتظام اور تدبر کا نتیجہ تھا کہ مزاحمت کے بلاک کی تشکیل ہوئی اور اسے کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ یہ محاذ مختلف عسکری گروہوں جیسے حزب اللہ، الحشد الشعبی، فاطمیون، زینبیون، حیدریون اور انصار اللہ وغیرہ سے تشکیل دیا گیا تھا۔ ایران، عراق، شام، لبنان، افغانستان اور پاکستان جیسے ممالک کے رضاکاروں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مبارک اور اسلام کے دفاع نیز داعش کی دہشت گردی کے خلاف متحرک کیا گیا۔ امریکہ نے داعش کی حمایت کی اور داعش کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا اور خون بہایا۔ داعش اور اس کے حامی اس خطے میں لمبے عرصے کے لیے رہنے کے خواہاں تھے، لیکن استقامتی بلاک نے انہیں پسپائی پر مجبور کیا۔ آج شام اور عراق میں اس دہشت گرد گروہ کے آثار بہت کم نظر آئیں گے، حالانکہ وہ اس خطے میں حکومت کرنا چاہتے تھے۔
سامعین، آپ پروگرام شہید استقامت ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، مکتب سلیمانی میں طاقت صرف اللہ کی ہے۔ سلیمانی کو یقین تھا کہ خدا کے وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ وہ خطرات کو مواقع سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو مواقع خطرات کے اندر ہوتے ہیں وہ عام صورتحال میں نہیں ہوتے۔ جب خطے کے سیاسی حلقے اور الجزیرہ جیسا بین الاقوامی میڈیا دمشق کے سقوط کے بارے میں بات کر رہا تھا، شہید سلیمانی کا خیال تھا کہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے نتیجہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ امریکہ کے پیدا کردہ اس فتنے اور سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ شہید سلیمانی اس ہدف کے ساتھ میدان میں اترے اور جنگ کا صفحہ پلٹ دیا۔ 4 سال کے بعد انہیں سیاسی حلقوں اور میڈیا نے شام کے استحکام کی بات کی اور اعتراف کیا کہ مزاحمتی محاذ کے مخالفین کو شکست ہوئی ہے اور سلیمانی کا تجزیہ درست تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی بہادری دوست و دشمن پر واضح اور زبان زدے خاص و عام تھی۔ دنیا میں بہادر لوگ کم نہیں ہیں، لیکن جس چیز نے جنرل قاسم سلیمانی کو محبوب بنایا وہ اس بہادری کو خدا اور اپنے مذہبی عقائد کے لیے استعمال میں لانا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کئی بار شہادت کی حد تک گئے، لیکن ہر بار ہمت اور حکمت کے ساتھ دشمن کی کمزوری اور نااہلی سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے۔ انہیں برسوں میں جنرل قاسم سلیمانی سے منسوب ویب سائٹ پر لکھا گیا تھا، اے ابو بکر بغدادی، جس دن تم نے جمعے کی نماز کے خطبے میں کہا تھا کہ ہم قاسم سلیمانی کو بھی پکڑ لیں گے اور اردنی پائلٹ کی طرح پنجرے میں بند کر کے اسے آگ لگا دیں گے، میں اس دن تمہارے سامنے اجتماع کی تیسری صف میں موجود تھا۔
زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا ایک نئی باوفا، زندہ ہے کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، آتے ہیں رزق خالق سے وہ اپنے سو شام، ملت کے ہر جواب کو یہی ان کا ہے بیان، شیطانی طاقتوں کے
سامعین، شام میں بننے والے تکفیری دہشت گرد گروہ جو برف کے گولے کی طرح متحرک ہوئے اور انہیں ملک کے 70% حصے پر قابض ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور یہ بغداد تک جا کر برفانی تودے میں تبدیل ہو گئے، اس طوفان کو سلیمانی نے اپنی حکمت عملی سے روکا۔ داعش کے عمل کے رد عمل میں سردار سلیمانی نے مزاحمتی قوتوں کی مدد سے دفاع کا دائرہ وسیع کیا۔ اب انہیں عراق کے مظلوم لوگوں کی مدد کو پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ خود عراق میں اپنی موجودگی کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں، جب ہم عراقی عوام کے دفاع کے لیے عراق پہنچے تو ہم نے کبھی ایران اور عراق کے مفادات میں فرق نہیں کیا، ہم نے عراقی عوام کے مفادات کو اپنے مفادات قرار دیا، ہم نے کہا کہ عراقی عوام کو جیتنا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، ہمارے بنیادی مفادات یہی تھے۔ عراق اور شام کے لیے ہماری امداد باہمی مفادات پر مشتمل ہے اور ہم کسی بھی طرح کے حصے یا منافع کی تلاش میں نہیں تھے۔ قاسم سلیمانی خطرناک اور سخت دباؤ والے کام خود کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ عراق میں جنرل شہید سلیمانی اہم آپریشنز جیسے جرف الصخر، سامرہ، فلوجہ اور امبار کے علاقوں میں خود میدان جنگ میں موجود تھے۔ بدر کور کے کمانڈر ہادی العامری کے مطابق داعش سردار قاسم سلیمانی کے نام سے خوف زدہ تھا۔ انہوں نے سردار سلیمانی کی زندگی کے دوران ایک انٹرویو میں کہا تھا، اگر آپ داعش کے میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تکفیری اس بہادر مجاہد سے کس قدر خوف زدہ ہیں۔
سامعین، عراق کے کردستان علاقے کے سابق صدر مسعود بارزانی نے اپنی یادداشتوں میں اس وقت کا ذکر کیا ہے جب داعش اربیل کے دروازوں تک پہنچا تھا اور اس نے امریکہ، ترکی، انگلینڈ، فرانس اور حتیٰ کہ سعودی عرب کے سفارت خانوں کو مدد کے لیے بلایا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مدد نہیں کی اور ان میں سے کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری مدد کو آنے والا واحد شخص جنرل قاسم سلیمانی تھا جو اپنی 50 افراد پر مشتمل اسپیشل فورس کے ساتھ کردستان علاقے میں آیا تھا۔ اربیل پہنچ کر جنرل قاسم سلیمانی جلدی سے تصادم کے مقام پر گئے۔ آپ نے پیش مرگہ فورسز کو منظم کیا اور چند گھنٹوں میں نقشہ بدل دیا۔ مسعود بارزانی کے بقول، بعد میں ہم نے داعش کے ایک کمانڈر کو پکڑا اور پوچھا، آپ تو اربیل کو فتح کر رہے تھے، آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ قاسم سلیمانی اربیل میں ہیں، لہذا داعشیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ہم پسپا ہو گئے۔
سامعین، قاسم سلیمانی فلسطین کے مظلوم عوام کو کبھی نہیں بھولے۔ انہوں نے فلسطینی جنگجوؤں کی حمایت کر کے صہیونی حکومت کے خلاف عوامی مزاحمت کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا۔ وہ غزہ کی مزاحمتی تنصیبات کو مضبوط بنانے اور انہیں مستحکم کرنے میں کامیاب رہے۔ حاج قاسم نے غزہ کے مزاحمتی گروپوں میں کبھی فرق نہیں کیا اور ہر ایک کی مدد کی تاکہ وہ مشترکہ صہیونی دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ قدس کے نام نے سردار کی زندگی میں ہمیشہ مرکزی کردار ادا کیا۔ طریق القدس پہلے آپریشن کا نام تھا جس میں شہید جنرل قاسم سلیمانی نے دفاع مقدس کے دوران 2 بٹالین کی کمان کی۔ جنگ کے بعد انہیں مشرقی سرحدوں میں شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے قدس کور کی کمان کی ذمہ داری سونپی گئی۔ شاید اسی لیے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ جنرل حاج قاسم کے خون کی قیمت بھی قدس کی آزادی ہے۔
سامعین، ہمارا خصوصی پروگرام شہید استقامت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل اس سلسلے کی آخری کڑی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے سردار استقامت شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے ہمارا تیسرا پروگرام سماعت فرما رہے تھے. قاسم سلیمانی نے وہ عظیم کارنامہ انسانیت کے لیے انجام دیا کہ آج 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا انہیں یاد کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے انسانیت کو بچایا. لہذا جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے خود تو بظاہر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. اور سامعین آئیے اب نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیں آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے.
وطن امروز شہید قاسم سلیمانی کے مزار پر ملکی اور غیر ملکی عقیدت مندوں کا جم غفیر سلیمانی کی راہ پر گامزن۔ الزمان، تہران اور ریاض میں ثالثی عراقی صدر نے علاقے میں پائیداری کے لیے سعودی عرب سے رابطے جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ اور جاپان ٹائمز، یوون کے بیان کے بعد بائیڈن کا کہنا ہے کہ سیول کے ساتھ جوہری فوجی مشق نہیں، بائیڈن۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کہان، جنرل سلیمانی کا سب سے بڑا کام امریکہ کے دبدبے کو ختم کرنا تھا، صدر ابراہیم رئیسی۔ اخبار لکھتا ہے صدر ایران سیدی ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ شہید قاسم سلیمانی نے امریکہ اور داعش کی دہشت گردی کے تمام حامیوں کو شکست دی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا میں امریکی دبدبے کو خاک میں ملا دیا۔ تہران میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے مرکزی پروگرام میں بہت بڑی تعداد میں شریک عقیدت مندوں سے خطاب میں صدر ایران آیت اللہ رئیسی نے شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ میدان جنگ میں ان کا طریقہ کار منفرد تھا، اور انہوں نے استقامت کے محاذ پر سنی شیعہ، مسلمان، عیسائی، ازدی، لبنانی، فلسطینی، یمنی، شامی، ایرانی اور افغان شہریوں کو جمع کیا، جو ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ روزنامہ الاخبار، ہم اپنے اتحادیوں کو کھونا نہیں چاہیں گے، سید حسن نصر اللہ۔ اخبار لکھتا ہے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے قاسم سلیمانی ابو مہدی المہندس کی شہادت کی برسی میں اپنی تقریر میں لبنان کے داخلی حالات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہم کسی اتحادی کو گنوانا نہیں چاہتے، لیکن کسی کو اپنے ساتھ اتحاد پر مجبور بھی نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی نئی حکومت کے بارے میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ حکومت بدعنوانوں، پاگلوں، شدت پسندوں اور جرائم پیش افراد کی انجمن ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے خبردار کیا ہے کہ مسجد الاقصی یا مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدسات کی توہین کی گئی تو پورے علاقے میں دھماکہ ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل کے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ علاقے میں ایک اور جنگ نہیں چاہتے تو ان شدت پسندوں کی لگام کسو۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد استقامتی محاذ مزید طاقتور ہوا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، وزیراعظم شہباز شریف کا یو اے ای کے صدر شیخ بن زائد النہان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روزنامہ نوائے وقت، الزامات افسوسناک، پوری کوشش ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ترجمان طالبان۔ انڈین ایکسپریس، نفرت انگیز تقریر، عزت نفس کا انکار ہے، جسٹس ناگارتھنا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، ٹیکنوکریٹ حکومت، پرانی ہوتل، پرانا مشروب۔ اخبار لکھتا ہے ملک میں انتخابات سے رائے فرار کے کئی منصوبوں کی قیاس آرائیاں اور دعوے جاری ہیں، انہی میں ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا قیام ہے۔ دنیا بھر سے جمع کیے گئے پاکستانی نژاد دانشور پروفیسر ڈاکٹر بکلا اور بینکرز کا اقتدار اور ایک غیر سیاسی حکومت کا قیام، یہ تصور نیا نہیں ہے۔ اس ملک میں وقفے وقفے سے ٹیکنوکریٹس کی حکومت، قومی حکومت، نہ جانے اور کس کس نام کی حکومتوں کے شگوفے پھوٹتے چلے آ رہے ہیں۔ اس ملک کی معیشت عرصہ دراز سے غیر ملک میں آباد ٹیکنوکریٹس کے ہاتھوں بازیچے اطفال بنی رہی ہے۔ کچھ بعید نہیں، دو سال بعد جب ٹیکنوکریٹس کی مسیحائی کاریگری کا وقت ختم ہو جائے گا تو سسٹم کا سامنا دوبارہ اسی حقیقت سے ہو جائے گا، جس کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے سیدھا راستہ چھوڑ کر ہٹاؤ کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ انقلاب، نوٹ بندی کی توثیق مگر اختلافی فیصلہ، موضوع بحث۔ سپریم کورٹ کی پانچ رکنی آئینی بنچ نے مودی سرکار کے ذریعے 2016 میں نافذ کی گئی نوٹ بندی کو ایک کے مقابلے چار کے اکثریتی فیصلے سے جائز ٹھہرا دیا، تاہم جسٹس بی وی ناگرتنا نے اپنے چاروں ساتھی ججوں سے اختلاف کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے حکم پر 500 اور 1000 روپے کی سبھی کرنسی کی سیریز کو اچانک بند کرنے کو انتہائی سنگین معاملہ بتایا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم مودی کے ذریعے 2016 میں نوٹ بندی کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا تھا اور عرضی گزاروں نے خود حکومت کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن مقاصد کے پیش نظر حکومت نے نوٹ بندی کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے ایک بھی مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکا، جبکہ وزیر اعظم مودی نے نوٹ بندی کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے دہشت گردی، کالا دھن، جعلی کرنسی سمیت سبھی مسائل کا حل نکلے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، لیجیے آپ ریڈیو تہران سے نشریات کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے، مقدس دفاع، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک نئے زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے رضاکار بسیجیوں میں پیدا ہونے والے شوق اور جذبے کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے سے متعلق اس پروگرام میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جنگ دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد جنگ ہے۔ صدام کے خلاف ایران کی اس جنگ کی کئی خصوصیات اور منفرد صفات ہیں۔ ایران پر صدام کی حکومت کے حملے کے بعد ایران کے تمام طبقات اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے مذہبی عقائد اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وطن کے اس خوبصورت دفاع کی مناسبت سے انہوں نے عظیم اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک ایسا حساس اور انتہائی شاندار دور رقم کیا جسے مقدس دفاع کا دور کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں دفاع مقدس کے 8 سالوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے مقام و منزلت اور ایرانی مجاہدین اور ان کے رہبر کے درمیان انتہائی جذباتی تعلق پر گفتگو کی گئی تھی۔ پہلوی بادشاہت کا تختہ الٹنے میں اسلامی انقلاب کی فتح کی ایک بڑی وجہ مسلم عوام کے تمام طبقات کا وہ جذبہ ایثار تھا جسے اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم میں پیدا کیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اور دنیا کے مظاہر سے تعلق توڑتے ہوئے امریکہ اور اس کے مصنوعی سیاروں جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر ان پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جذبے کے ساتھ اور موت کے آخری لمحے تک خالص توحیدی تعلیمات پیش کرتے ہوئے عوام میں انقلاب کے جوش و خروش کو برقرار رکھا۔ ایرانی عوام میں اسلامی انقلاب سے محبت اور اسلامی شعور کو پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے عملی کردار کا ہے۔ مسلط کردہ جنگ میں اس جذبے نے مزید گہرائی حاصل کی اور اپنا اصل مقام اور نام بھی پیدا کیا۔ ایسے حالات میں میدان جنگ کا بنیادی عنصر ہمت، ایثار، قناعت، خود فراموشی، خدا پرستی تھے۔ رضاکار بسیج امام خمینی سے محبت کرنے والے اور دینی اقدار کے اصل علمبردار اور جذبہ شہادت سے سرشار وہ نوجوان تھے جنہوں نے آخر تک دشمنان اسلام کے عزائم کو ناکام بنانے میں اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسلامی انقلاب کی فتح نے اسلامی حکومت کے ڈھانچے میں اداروں کی تشکیل کی راہ ہموار کی، جس کی مثال تاریخ میں منفرد اور بعض صورتوں میں تو بے مثال ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلابی گارڈ، اسلامی انقلابی کمیٹیاں، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، تعمیراتی جہاد اور مظلوموں کو متحرک کرنے جیسے ادارے تشکیل پائے، اور ان اداروں کو ایجاد کرنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہدف یہ تھا کہ ملک کے مسائل کو تیزی سے حل کیا جائے اور عوام اس میں شامل و دخیل ہوں۔ اس دوران امام کا سب سے جامع اور اہم اقدام انقلاب اسلامی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں افراد کو جمع کرنا تھا۔ رضاکار فورس کی تشکیل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 2 کروڑ رضاکاروں کی فوج کی تشکیل کے مرحلے اور اعلان سے شروع ہوئی۔ امام خمینی کا یہ اقدام بیداری اور بے مثال حکمت عملیوں میں سے ایک ہے جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد منظر عام پر آئے۔ سازشوں کو ناکام بنانے کے بنیادی عوامل وہ سیاسی بصیرت تھی جس سے امام خمینی مالا مال تھے۔ تہران میں امریکی سفارت خانے سے حاصل کی گئی دستاویزات اور امریکی حکام کے واضح بیانات نے ایرانی عوام اور حکام کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ اسلامی جمہوریہ میں امریکہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس عمل نے دنیا میں امریکہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو کم سے کم وقت میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے مقابلے کے لیے کم سے کم وقت میں ایک لشکر کی تیاری ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی ضرورت تھی۔ اسی مناسبت سے 26 نومبر 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رضاکار بسیج کی تشکیل کے لیے ایک تاریخی حکم جاری کیا۔ اس اعلان کے بعد ایران کے متدین اور پاکباز مسلمانوں نے جو انقلاب اور اس کے بلند اہداف سے محبت کرتے تھے انقلاب کی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے رضاکار فورس بسیج کے مراکز اور ملک بھر کی مساجد میں عوامی مزاحمتی گروپ تشکیل دیے۔ رضاکار بسیج کا پہلا تجربہ انقلاب مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنا اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی اور انقلابی کمیٹی کی مدد کرنا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایران کے سیاسی استحکام، ہم آہنگی اور قومی اتحاد میں ابتدا میں ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے رضاکار بسیج کی تشکیل کے حکم کے 1 سال سے بھی کم عرصے کے دوران عراق میں باسی حکومت نے انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ اسلامی انقلاب کی تبدیلیوں اور پیش رفت کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس نازک صورتحال میں اسلامی جمہوریہ ایران باسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ حکومت ابتدائی مرحلے میں تھی، انقلاب تازہ کامیاب ہوا تھا اور اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اندرونی اور بیرونی دو محاذوں پر بیک وقت مقابلہ کرے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوج جو امام خمینی رحمت اللہ کی حمایت سے اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ فوج تتر بتر ہو چکی تھی۔ انقلاب کی فتح کے بعد سیاسی حالات کے مطابق اس فوج کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کو شہروں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور اس نئے ادارے کے ذمے بہت سے کام سونپے گئے، لیکن اس نئے ادارے کے پاس ضروری آلات کی کمی، نیز تجربات کی کمی ہمیشہ آڑے آئی۔ ایران کی مسلح فوج کی بگڑتی ہوئی حالت سے آگاہ عراق کی باسی حکومت نے امریکہ، سوویت یونین اور ان کے سیٹلائٹس کی حمایت سے ایران کے خلاف بھرپور حملے کا آغاز کیا۔ اس دوران رضاکار بسیج کا کردار مقدس دفاع کے میدان میں انقلابی عوام کے حوالے سے ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا۔ عراق کی باسی حکومت نے تہران کے خلاف چند روز میں فتح کا جو خواب دیکھا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہی بکھر گیا، اور یقیناً اس میں ان رضاکار بسیجیوں کا خصوصی کردار ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر میدان جنگ میں خالی ہاتھ پہنچے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ وہ مجاہدین جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر رضاکار بسیج کے نام سے مزاحمتی اڈوں میں جمع ہوئے تھے، وہ بہت جلد میدان عمل میں جنگی محاذوں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک مزاحمت کی۔ 8 سالوں کے دفاع کے دوران عوامی موبلائزیشن اس قدر بڑھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کامیابی کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ اس موبلائزیشن کے نتیجے میں سامنے آنے والی نوجوان رضاکار بسیج فورس ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی کلاسک فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہادر رضاکار بسیجیوں کے بارے میں فرمایا، آپ میدان جنگ میں ایرانی قوم کی مظلومیت اور جرت کا مجسم اور انقلاب کی روشن تاریخ ہیں۔ آپ پاک فرزند اور مسلمانوں کی عزت کے علم بردار اور اس ملک کی ڈھال ہیں۔ آپ وہ ساتھی کمانڈر اور بیدار اہلکار ہیں جو مضبوطی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا مقدس ادارہ جو ہمارے نظام کی الہی اقدار کے دفاع میں سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور رہے گا، اس میں بسیج کا کردار نمایاں ہے اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے امن ہو یا جنگ۔ رضاکار بسیج اور امام خمینی کے درمیان تعلق دو طرفہ تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضاکار بسیج کے مجاہدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رضاکار بسیجیوں کے نام ایک پیغام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہمیشہ رضاکار بسیجیوں کے خلوص اور پاکیزگی پر رشک کرتا ہوں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان رضاکار بسیجیوں میں شمار کرے۔ اس دنیا میں مجھے رضاکار بسیجی ہونے پر فخر ہے۔ رضاکار بسیج کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، رضاکار بسیج ایک پاکیزہ اور پھلدار درخت ہے جس کے پھولوں سے بہار کی خوشبو اور یقین کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور رضاکار بسیج حدیث عشق ہے۔ بسیج محبت کا مکتب اور گمنام گواہوں اور شہداء کا مکتب ہے جس کے پیروکاروں نے اس کے دفتر پر شہادت اور قربانی کی عبارت رقم کی ہے۔ سمن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں 90% سے زیادہ رضاکار بسیجیوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو نزدیک سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ آپ کے ایسے عاشق اور دیوانے تھے کہ آپ کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بقول، بسیج خدا کی مخلص فوج ہے۔ تنظیم کے دفتر پر اول سے آخر تک تمام مجاہدین نے دستخط کی ہیں۔ شہید ہونے والے رضاکار بسیجیوں میں سے ایک مشتبہ صفدری نامی جو ایک طالب علم تھا وہ ہائی اسکول کے دوران رضاکار بسیج میں شامل ہوا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ جنگ کے دوران اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، امام کی مسکراہٹ نے مجھے شہادت کا راز سکھایا۔ سامن، مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بسیجی کے سینے پر لگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو دیکھ کر ایک عراقی افسر نے کہا، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا رہبر امام خمینی ہے۔ یہ عراقی افسر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو چومتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس امام نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ سامعین، دفاع مقدس کے مجاہدین شدید لڑائی، اسیری یا ٹریننگ کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اور ان کی مسکراہٹ والی تصویر کے بارے میں سوچ کر ہی پرسکون ہو جاتے تھے۔ جب اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد 598 منظور ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو محاذ پر موجود مقدس دفاع کے مجاہدین رو رہے تھے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد کو قبول کرتے وقت کہا تھا کہ میں نے زہر کا پیالہ پیا۔ یہ جملہ ایرانی مجاہدین کے لیے بہت سخت تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اے کاش ہم شہید ہو جاتے، لیکن امام خمینی کی زبان سے یہ جملہ نہ سنتے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر اور مصلحت کی بنیاد پر قرارداد 598 کو قبول کیا۔ البتہ امام خمینی کے اس فیصلے کو اس وقت لوگوں نے نہ سمجھا، لیکن بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ درست تھا۔ Thank you.